بسم الله الرحمن الرحیم. حضرت شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے حجت اللہ میں اس بات کا ذکر کیا کہ یہ جو دین کے احکامات ہیں اس میں انسان کو مہارت حاصل کرنی چاہیے اور یہ آخرت میں کام آنے والی چیز ہے. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے دین وجوہ بیان کی کہ آدمی جب دین کے بارے میں جانتا ہے حکمتوں کے بارے میں تو وہ دھوکہ نہیں کھاتا. اور دھوکے کی مثالیں حضرت نے دی تھیں ایسے جیسے کوئی رات کو لکڑیاں جمع کر رہا ہو تو لکڑیاں بھی لے لے اور سانپ بھی لے لے. پھر انہوں نے یہ فرمایا کہ ایسے جیسے کوئی آدمی حکیم اس کو کہتا ہے کہ سیب کھا لو تو وہ اس کے ساتھ ساتھ اندرائن کھا لیتا ہے اور وہ شدید کڑوا کھا لیتا ہے. پھر تیسری حضرت نے مثال دی تھی کہ جس سے زہر ہے تو زہر کوئی کھا لیتا ہے زہر ہے کہ مرے گا. پھر اس کے بعد سوال یہ پیدا ہوا کہ حضرت اس پہ اتنا زور دے رہے ہیں کہ دین میں حکمتوں کا پتہ ہونا چاہیے, تو اس سے پہلے کیا شریعت میں یہ بات ہے؟ ایک مثال پہلے اس سے دی تھی کہ کیا شریعت ایسی ہے کہ اس میں کوئی حکمت نہیں ہے اور ہمیں محض عمل کرنا ہے, یا شریعت ایسی ہے کہ اس میں حکمتیں ہیں اور اگر کسی انسان کو حکمت کی سمجھ میں آ جائے, اس کی حکمت سمجھ میں آ جائے تو اس کے یقین میں مزید اضافے کی باعث یہ چیز بنتی ہے. قرآن کریم میں بھی اس سے ملتی جلتی بات ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ بات دریافت کی کہ اللہ کیسے مردے زندہ ہوں گے, تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تمہیں یقین نہیں ہے. تو اس پہ اعتراض یہ پیدا ہوتا ہے یا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ سوال کیوں کیا. اور مفسرین نے اس پہ بڑی مباحث کی ہیں اور اس میں سے ایک چیز یہ بھی ہے بعض حضرات کا رجحان کہ وہ کہتے ہیں آدمی جب کسی چیز کو آنکھوں سے دیکھ لیتا ہے تو اس کے یقین میں اضافہ ہو جاتا ہے. تو انبیاء علیہ السلام کا یقین جس بھی درجے کا ہو اللہ نے انہیں بہت سی چیزیں دکھائیں. کذالک نوری ابراہیم, اللہ تعالیٰ نے سورہ انعام میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو زمین اور آسمان کی نشانیاں دکھائیں اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج میں اللہ نے بلایا لنوریہ من آیاتنا, اللہ نے کہا تھا کہ وہ ہماری ہونے کی نشانیوں کو دیکھیں دلائل کو دیکھیں. تو انبیاء علیہ السلام کو بھی مشاہدہ کروایا جاتا ہے. ایک بات اچھی طرح خیال میں رکھنی چاہیے اور یہ بنیادی طور پہ عقیدے کا مسئلہ ہے کہ اللہ تین چیزوں سے بالکل بری ہے. جسم سے, کہ اللہ کے لیے کوئی جسم نہیں ہے. جو کچھ اللہ نے فرمایا ہے حضرت اس پہ بحث کریں گے آگے چل کے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ پاؤں اس سے کیا مراد ہے, لیکن ظاہر ہے اس وقت یہ موضوع نہیں ہے. تو اس سے بالکل آدمی کو برات کا اظہار کرنا چاہیے کہ اللہ کے لیے کوئی جسم ہے, خدا کا کوئی جسم نہیں, وہ پاک ہے. اس سے کہ مخلوق کے ساتھ اس کی یہ مشابہت. اور دوسرے اس بات کو بھی اچھی طرح عقیدے میں خیال میں رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی زمانہ نہیں ہے, یعنی اب اللہ ہے پہلے تھا یا نہیں تھا, آج سے 10 کروڑ سال پہلے معاذ اللہ, زمانہ کوئی چیز نہیں ہے خدا کی, وہ ہمیشہ سے ہے ہمیشہ رہے گا, زمانہ اس نے پیدا کیا. اور تیسری چیز یہ کہ اللہ کے لیے کوئی مکان نہیں ہے, اللہ کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے. اب کوئی آدمی کہے بیت اللہ میں خدا ہوتا ہے, آسمان میں خدا ہے, زمین میں خدا ہے, کس جگہ ہے کس جگہ نہیں ہے, اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے. اس لیے کہ جگہ جب مانی جائے گی تو جسم مانا جائے گا. कोई भी जगह माद अल्लाह कोई कहता खुदा यहां है तो इसका मतलब है दूसरी जगह पे नहीं फिर उसकी भी नफी करनी पड़ेगी इसीलिए अल्लाह ने फरमाया कि जमीन में भी वो अल्लाह है आसमान में भी वो अल्लाह है ये अकीदे की बहस और बहुत अच्छी बहस है आगे चल के आएगी जहां पर बरगाला की सिफात का मसला है मगर ये जो तसव्वुर है कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज में अल्लाह ताला से मिलने के लिए गए थे तो ये ठीक नहीं अल्लाह हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जितना उस दिन करीब था उस रात को इतना ही खुदा करीब था जो यूनुस अलैहि सलाम से जब वो मछली के पेट में अल्लाह के लिए कोई मकान नहीं है कि हम साबित करें कि खुदा इस स्पेस में है इस जगह पर है खुदा सबसे बुलंद वाला तो अल्लाह ताला ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेराज में अपने होने की निशानियां दिखाई तो मुशाहिदा होता है और मुशाहिदे से एक तरह से यकीन में इजाफा होता है वो यकीन कैसा है अंबिया अलैहिस्सलाम का यकीन उसका तो अगर एक हिस्सा लेके दुनिया में बांट दिया जाए तो पूरी कायनात ही मोमिन हो जाए उनका तो यकीन ऐसा जबरदस्त होता है मगर होता यह है कि इंसान बहुत सी चीजें मुशाहिदे के जरिए जब देखता है तो उसको आहिस्ता आहिस्ता फिर यकीन की राह मिलती चली जाती है और वो सोचता है ये चीजें हैं शरीयत पे अमल करने में एक सूरत तो ये है कि अल्लाह ने हुक्म दे दिया बस अमल करो एक ये है कि खुदा उसकी चीजें समझा दे बता दे तो जब आदमी अपने दिल से उन चीजों को समझ लेता है फिर इत्मीनान की कैफियत में इजाफा हो जाता है इसलिए हर एक का ईमान एक तरह का नहीं होता हज़रत मुजद्दिद अल-फ़िस्तानी रहमतुल्लाह अलैह ने मक्तूबात शरीफ में एक मुकाम पर ईमान पर बहस की है और उन्होंने कहा आम लोगों का ईमान खुलासा उसकी इबारत कही है कि ला इलाहा इल्लल्लाह जो पढ़ते हैं बस इससे भी हो जाता है निजात हो जाएगी लेकिन अल्लाह के कुर्ब में जब इजाफा होता है और आहिस्ता आहिस्ता इंसान की रूहानी तरक्की होती है तो फिर ऐसी जगह भी आ जाती है जहां पहुंच के इंसान के लिए पर्दे हट जाते हैं और इंसान आलम गैब की बहुत सी चीजों को अपनी आंखों से देखता है नतीजा ये कि उससे यकीन की कैफियत में इजाफा होता है पता चलता है क्या है क्या नहीं मिश्कात शरीफ वगैरह में आता है हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर मुझे ये खौफ ना होता कि तुम लोग मुर्दों को दफन करना छोड़ दोगे तो मैं तुम्हें दिखाता कि अजाब कब्र क्या है मैं तुम्हें मुशाहदा यानी हो जाता हजरत आयशा रजी अल्लाह अन्हा से भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऐसा जुमला फरमाया था तो वो दिखाना क्या चीज थी क्यों छोड़ दिया गया उसकी हिम्मत तो दीन में हिकमत है या नहीं है ये है बुनियादी मसला मातरीदी जो है हनफी फुकहा वो इसके कायल है जो कहते हैं हर चीज में हिकमत दीन ऐसे नहीं है कि लगातार ने जैसे वो एक मिसाल दी थी ना कि जिन को कह दिया कि ऊपर चढ़ो नीचे उतरते रहो दरख्त पे वो अपना काम करता रहा उस जिन को भी नहीं पता था क्या करना है क्या नहीं करना दीन ऐसा नहीं हजरत शाह साहब रहमतुल्लाह अलैहि इसी नजरिए के कायल हैं इसलिए आप देखिए वो इस पर आगे लिखते हैं सवाल ये पैदा होता है कि क्या दीन ने शुरू से ये रहा ये जो इतनी बड़ी किताब लिखनी है कि दीन की हिकमतें बयान करनी है क्या ये अपना नजरिया है शाह साहब रहमतुल्लाह अलैहि बगैर इस सवाल को तहरीर किए इसका जवाब दे रहे हैं कहते हैं वह हुआ وَإِنْ سَأَسْبَسَ أَحَادِيثُ النَّبِي صلی اللہ علیہ وسلم فَرُوهُ وَأَسُولُ یہ جو شریعت کی حکمتوں کا فن ہے یہ اتنا عجیب ہے اتنے اس کے اثرات ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے یہ ثابت ہے اور احادیث نے فَرُوهُ وَأَسُولُهُ اس کی فروات اور اصول دونوں بتا دیئے ہیں وَبَيَّنَ أَثْحَارُ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے جو آثار تھے اور جو تابعین ہیں انہوں نے بھی اس پہ کام کیا ہے اجمالہ وتفصیلہ اس کا اجمال بھی انہوں نے بیان کر دیا اور اس کی تفصیل کو بھی بیان کر دیا وَالدَّائِمُ عَانِ الْمُجْتَهِدِينَ إِلَى تَبْيِينِ الْمَصَالِحِ الْمَرْعِيَّةِ فِي كُلِّ بَابٍ مِنَ الْأَبْوَابِ الشَّرِعِيَّةِ. اور اسی طرح جو ائمہ مجتہدین تھے رحمہ اللہ، انہوں نے امعان غور اور فکر سے کام لیا الى تبجین المصالح، اور انہوں نے واضح کر دیا ان مصلحتوں کو المرعیہ جن مصلحتوں کی رعایت کی جاتی ہے فی کل باب من الابواب الشرعیہ، شریعت کا جو کوئی حکم ہم لکھتے ہیں یا ثابت کرتے ہیں اس کے جو ابواب بنتے ہیں ہر باب میں کیا کیا شریعت کی مصلحتیں ہیں، انہوں نے یہ لکھا. وَأَبْرَزَ الْمُحَقِّقُونَ، اور محققین جو تھے انہوں نے کیا کیا، ابرزہ ظاہر کیے ابھارے، من اتباعیہم ان کی پیروی میں، اور ان کی پیروی میں نکاتن جلیلتا، بڑے بڑے اچھے نقطے عام ظاہر کیے. وَأَثَرَ الْمُدَقِّقُونَ، اور جو لوگ بہت تحقیق سے کام کرنے والے تھے، من اشیاعین ان کے گروہ میں سے تھے، جملن جزیلتا، انہوں نے اچھی خاصی مقدار اس کی ظاہر کی. وخرجا، اور انہوں نے ظاہر کیا، بحمد اللہ، اللہ کے احسان ہے، اللہ کا شکر. حضرت شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے اس تین چار سطروں میں پانچ گروہوں کا ذکر کیا. انہوں نے کہا سب سے پہلے تو حدیث ایسی چیز ہے کہ اس نے حکمتوں کا بیان کیا اصول میں بھی فروع میں، اصول اور فروع میں فرق ہے. مثلا اصل یہ ہے جب شریعت میں اصول کی جو بحث ہوتی ہے تو اصول جو ہوتے ہیں ان میں ایک قاعدہ مقرر ہو جاتا ہے، باقی پھر اس قاعدے پر جتنی آگے چیزیں چلتی چلی جائیں. یہ قاعدہ مقرر ہے کہ انسان اصل میں پاک ہے، یہ قاعدہ مقرر ہے کہ پانی اصل میں پاک ہے، یہ قاعدہ مقرر ہے کہ طہارت جو چیز یقین سے ثابت ہوتی ہے شک اس سے زائد نہیں کرتا. تو یہ قاعدہ مقرر ہے، انسان پاک ہے. اب یہ قاعدہ مقرر ہے، جب قاعدہ مقرر ہے تو اس پہ ایک آدمی کہتا ہے جی کہ کافر آدمی کا جوتا پاک ہے یا نہ پاک ہے. اب اس مسئلے کو اس قاعدے اس اصول کے مطابق حل کر لیں گے، کہیں کہ اس نے پانی پیا، پانی پینا جو تھا اس کا پھوک اس میں شامل ہو گیا، تو صرف یہ دیکھ لو کہ اس کا منہ ناپاک تھا یا پاک. اگر اس نے کوئی حرام چیز کھائی تھی تو منہ ناپاک ہے، لہذا پانی ناپاک ہو گیا. اگر کوئی ایسی چیز نہیں تھی تو پھر کافر کا جوتا پاک ہے، کیونکہ تھوک پیدا ہوتا ہے انسان کے جسم سے ہی نا، گوشت سے، تو انسان بنیادی طور پر پاک ہے. کفر اور ایمان ایک الگ چیز ہے، وہ تو اندر کی طہارت ہے، اور اتنا بنیادی طور پہ کافر بھی پاک کیونکہ انسان ہے، تو اس کا بچا ہوا اس کا جوتا جو ہے وہ پاک ہو گیا. ایک اصول کی بات طے کر لی کہ انسان پاک ہے، اب اس پہ جتنے بدلی آگے مسائل مثال سے چلے جائیں. ایسے ہی جب اصول کی بات طے ہو گئی کہ پاکیزگی کو شک زائل نہیں کرتا، ایک آدمی کو ہوا شک کہ میں نہایا تھا اور پتہ نہیں میرے جسم کے اس حصے میں پانی لگا ہے یا نہیں لگا، فقہا کہتے ہیں پاک، خام خواہ شک میں نہ پڑے، یقینی چیز کو دیکھے، نہانا یقینی ہے نا، اور اس جگہ کا گیلا ہونا نہ ہونا جس کے متعلق کسی شبہ ہے اس کا شک ہے نہ کرے، اور وہ کہتے ہیں اچھا زیادہ شک ہے تو اس جگہ کو دھو لیں. بہت سے مسائل ایسے ہیں جو فقہا شریعت سے ثابت نہیں کرتے، یہ ایک اصول نہ سمجھنے کی وجہ سے بہت لوگوں کو غلط فہمی ہو گئی ہے. وہ کبھی اسے ثابت کرتے ہیں طب سے، اور کبھی ثابت کرتے ہیں وہ انسانی نفسیات سے، انسانوں کے اطمینان کے لیے. لوگ کہتے ہیں جی ہدایات یہ مسئلہ لکھا ہے فلان جگہ، یہ مسئلہ ہے فلان جگہ، یہ مسئلہ اس کو اصل سے ثابت کرو، کون سے ثابت کریں گے؟ ہم کہتے ہیں ہم تو حدیث سے ثابت نہیں کر سکتے، تم کر سکتے. مثلاً فقہا نے کھانے پینے کے ابواب میں لکھا ہے اپنے اپنے زمانے کے متعلق وہ کہتے ہیں ہمارے جگہ میں یہ چیز کھانا جائز نہیں ہے حالانکہ پھل ایسا کر لو کوئی جائز ہے حلال ہے کیوں جائز نہیں وہ کہتے ہیں یہ کہ اس کے کھانے سے ہمارے علاقے میں انسان بیمار ہو جاتے ہیں تو چونکہ انسان کو اپنا جسم صحت کا خیال رکھنا چاہیے اس لیے ہمارے علاقے میں یہ چیز نہ کھائی جائے ہے وہ ساری دنیا میں جائز چیز وہ کہتے ہیں نہ مثلا ڈاکٹر کسی کو کہتے ہیں کہ ٹماٹر کھانے سے گردے کا کینسر ہو جاتا ہے پتھری ہو جاتی ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ نہ کھاؤ ٹماٹر ہمارے یہاں سالن میں نہ پکائے جائیں گھر میں سب کے کو بلڈ پریشر ہو گیا فرض کیجیے ڈاکٹر کہتے ہیں کہ آپ نمک نہ کھائیں مفتی کے بعد کیا ہو گئے گا آپ کے ہاں نمک کا کھانا درست نہیں ہے اس سے بچنا چاہیے ورنہ سب بیمار پڑ جاؤ گے اب کوئی کہے کہ نمک کا کھانا حلال ہے اس پہ حدیث لاؤ تو حدیث کہاں سے لائیں فقہا اور مفتی نے اس مسئلے کو ثابت کیا طب سے اور اصول کے مطابق ثابت کیا کہ اللہ نے انسان کا اپنی جان کو بچانا فرض قرار دیا ضروری قرار دیا اسی طرح فقہا بسا اوقات مسئلے کو ثابت کرتے ہیں اپنے تجربے سے وہ کہتے ہیں تجربے میں یہ بات آئی لوگ کہتے ہیں کہ نہیں ہے اس کی بنیاد حدیث حدیث نہیں ہے بھی وہ انسانوں کا تجربہ ہے اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ چیز ہونی ہے یا یہ چیز نہیں کرنی تو فقہا اس وجہ سے بعض اوقات منع کیا کرتے ہیں تو ہر چیز میں کہنا کہ حدیث سے اور کتاب و سنت سے مسئلہ ثابت ہو جائے یہ نہیں ہوتا اصول ثابت ہو جاتے ہیں تو اصول کی بات یہ ہے کہ اچھا نفسیات کی بات کر رہے تھے ہم کہ فقہا بعض اوقات نفسیات سے کوئی بات ثابت کر دیتے ہیں تاکہ انسان کو اطمینان ہو جائے فقہا کہتے ہیں کہ ایک آدمی کو شبہ ہو گیا کہ بستر کی یہ چادر جو ہے ناپاک ہے یا بستر ناپاک اس نے اچھی طرح بستر کو دیکھا کوئی صاف ستھرا کچھ بھی نہیں جس کا مطلب ہے پاک ہے اب کسی اطمینان نہیں ہو رہا تو فقہا نے کہا ایک شخص کو چاہیے کہ اس کا کوئی ایک کونا کھو دے کہیں سے پکڑ کے اس بستر کو دھو دے اس چادر کو دھو دے تو اب یہ کیا ہے حدیث میں تھوڑا ہی آیا یہ تو اس انسان کی نفسیاتی طور پہ اطمینان دلانے کا مسئلہ ہے کہ اب نماز پڑھے گا تو بھی سوچے گا کہ بستر تو ناپاک تھا لیٹے گا پھر بھی وسوسہ سے پیدا ہوگا پھر دماغ اس کا خام خام ڈستا رہے گا تو اسے مصیبت سے نجات دلاؤ اسے کہو کہیں سے اس چادر کا کوئی کونا پکڑ کے دھو دے ساری چادر پاک ہو تو اس انسان کیا نفسیاتی طور تک علاج ہو گیا تو یوں ہوا کرتا ہے کہ اصول ثابت ہوتے ہیں پھر اس کے بعد اس کی فروعات آگے اس کے مسائل نکلتے ہیں شاہ صاحب رحمۃ اللہ فرماتے ہیں یہ جو ہے نا حکمتیں یہ احادیث سے ثابت ہیں کہ کس چیز میں کیا حکمت ہے اس کی مثالیں آگے آئیں گی حضرت جو ہی اصل کتاب کا آغاز کرتے ہیں اس کی متعدد مثالیں آٹھ دس مثالیں تو حضرت نے ویسے ہی لکھتی ہیں اور پھر اسی طرح صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے آثار میں اکثر وہ بات وہ فتویٰ جو صحابہ کرام رضی اللہ عنہ سے ثابت ہو حدیث اور اثر میں فرق ہے حدیث کی انتہا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ اور اثر کی انتہا صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے فتوے پہ کوئی صحابی رضی اللہ عنہ جو فتویٰ دیتے ہیں اسے اثر کہتے ہیں اسی لیے کہتے ہیں کہ یہ آثار ہیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے یعنی ان کے فتوے ہیں یہ آثار ہیں عائشہ رضی اللہ عنہ کے انہوں نے یہ فتوے دیے ہیں یا مختلف صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے آثار مل جاتے ہیں خاص طور پہ یہ جو باقی کتابیں ہیں مصنف عبدالرزاق ہے مصنف نجبی شہبہ ہے اس میں ہزاروں کے حساب سے فتوے ملیں گے صحابہ رضی اللہ عنہ کہ انہوں نے یہ کیا یہ فتویٰ دیا یہ فتویٰ دیا پورے پورے ابواب ہیں کہ انہوں نے یہ فتویٰ دیا اور انہوں نے اس کے برعکس یہ فتویٰ دیا حضرت عمر رضی اللہ عنہ یہ فتویٰ دے دیتے فلاں صحابی رضی اللہ عنہ یہ فتویٰ دے دیتے واضح طور پر آپس میں وہ ٹکراتے لیکن انہوں نے دیانتداری سے جو جو چیزیں تھیں وہ ساری کی ساری لکھی تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہ ان کے ہاں کی حکمتیں اور مصلحتیں کی دوسرا گروہ ان میں بہت بڑی مثال اس کی اور تیسروں مثالیں مل جائیں گی مثلا حضرت عمر رضی اللہ عنہ جب شام تشریف لے گئے اسرائیل بیت المقدس تشریف لے گئے تو واپسی پہ شام میں طاعون پھیل گیا تھا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نہیں گئے और मुआज ने जबल रियदान मिलने के लिए आए तो मुआज रियदान और बड़े जलील कदर सहाबा इकरम के अल्लाह में से थे और बड़ा इल्म अल्लाह ने उन्हें दिया था तो ताऊन में 9 बेटे उनके इंतकाल कर गए 9 बेटे शहीद हो गए बहुत बहुत बड़ी चीज है 2 बीवियों का इंतकाल हो गया हजरत उमर रजी अल्लाह से मिले और कहा ऐ मोमिनीन आप हमारे यहां आए तो तुम्हर जिल्ला का मैं तो नहीं जा सकता क्योंकि वहां ताऊन है तो उन्होंने कहा सख्त लहजे में कि खुदा की तकदीर से आप भागते हैं यानी अल्लाह की तकदीर में अगर है ताऊन से मतना तो मतना ही है वो तो कहीं भी आ सकता है फिर आपको तो फिर आ जाए तो तुम्हर जिल्ला ने कहा कि तुम्हारे अलावा कोई आदमी ये बात कहता یعنی تمہارے لئے مناسب نہیں تھا یہ جملہ کہنا اور پھر فرمایا کہ نفر من قضاء اللہ لا قدر اللہ یہ خدا کی تقدیر ہے یہاں آنا جہاں ہوں پھیلا ہوا ہے اور مدینہ منورہ جو جا رہا ہوں تو یہ خدا کی تقدیر سے باہر ہے وہ بھی تو خدا کی تقدیر ہے ادھر ہی جا تو عمر رضی اللہ عنہ نہیں گئے اسی لئے وہ کہتے تھے کہ مجھے پتہ چل جائے کہ اس آدمی کو وہ ہے جزام تو میں تو کبھی اس کے ساتھ کھانا نہ کھاؤں حضرت عمر رضی اللہ عنہ بہت احتیاط کرتے تھے ایسے معاملات میں حتیٰ کہ بحری سفر کیا تھا حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے اور وہ سمندر میں گئے اور فوج بھی لے گئے تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس پہ اتنا شدید اضطراب تھا انہوں نے کہا سمندروں میں فوج اب جانے لگی ہے اور اگر انہیں کچھ ہو گیا اور فوجی غائب ہو گئے تو اللہ کی قسم میں تو تم سے ہر ہر آدمی کی دیت لوں گا ہر ہر آدمی کی قتل کے جو پیسے ہیں وہ تمہارے ذمے پڑیں گے کیوں لوگوں کو لے کے گئے تو یہ حکمتیں تھیں جو صحابہ کرام رضی اللہ عنہ دیکھتے تھے حضرت علی رضی اللہ عنہ کیا کئی چیزیں مل جائیں گی کہ حکمت کس بات میں ہے وہ دیکھتے تھے اور پھر حکمت کے مطابق سمجھاتے تھے جب لوگوں نے انہیں کہا معاذ اللہ یہ کسی کے ساتھ پیش نہیں آیا ولید علی رضی اللہ عنہ واحد خلیفہ راشد ہیں جن کے ساتھ یہ صورتحال پیش آئی کہ لوگوں نے ان کے منہ در منہ کھڑے ہو کے کہا کہ تم کافر جس شخص کو ایمان عزیز ہو اس سے پوچھو اس کے دل پہ کیا گزرے گی جب کوئی اس سے کہے تم کافر ایمان پتہ اتنا ہو کیا چیز ہے تو پھر کوئی اتنا مسئلہ نہیں لیکن ایمان جسے عزیز ہو اور وہ خواہش رکھتا ہو کہ ایمان پہ پڑے اس کے لیے بہت بڑا ذمہ ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے سب کو کوفہ میں جمع کر لیا اور انہوں نے دعوت دی اور انہوں نے کہا کہ کوفہ کی جامع مسجد میں آ گئے ہر وہ آدمی جو میرے متعلق یہ کہتا ہے تو 4000 سے زیادہ افراد جمع ہو اور نعرے یہی لگا رہے تھے اور لڑکے بالکل نوجوان کہ تم کافر ہو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا میں کیسے کافر ہوں یہ بتاؤ تو انہوں نے کہا ہم نہیں کہتے تم کافر ہو قرآن کہتا ہے تو علی رضی اللہ عنہ نے حکمت یہ اختیار کی کہ قرآن کا ایک نسخہ ہوا ہے تو وہ لمبے چوڑے صفوں پہ لکھا ہوتا تھا اور ابن کثیر نے لکھا ہے تاریخ میں کہ علی رضی اللہ عنہ نے قرآن کریم پہ ہاتھ باندھنا شروع کیا ان کا حد سننا قرآن بات کر میرے متعلق فتوا دے پھر فرمایا پھر انہوں نے لوگ حیران ان کا کہ المومن قرآن نہیں بولتا ان کا پھر تم تو کہتے تھے قرآن کہتا ہے تو بولتا ہے انہوں نے کہا ہم قرآن سے یہ سمجھیں تو علی رضی اللہ عنہ نے پکڑ لیا ان کا یہ بات کہو کہ تم اس قرآن سے یہ سمجھے ہو کہ علی کافر ہے تو اللہ کی قسم جس ہستی پر نازل ہوا تھا یہ قرآن اور جن کے سامنے نازل ہوا تھا ان میں تو کسی نے مجھے کافر نہیں کہا اور تم جو ان کے بعد آئے ہو اب تم مجھے کافر قرار دیتے ہو حضرت علی رضی اللہ عنہ کی جو بات تھی نا یہ حکمت پر مبنی تھی صحابہ کرام رضی اللہ عنہ میں ہزاروں واقعات ایسے ملیں گے کہ بات بظاہر ٹھیک بھی تھی لیکن حکمت کیا تھی مصلحت کیا تھی اس چیز کو وہ جانتے تھے جو کہتے تھے یوں نہیں یوں کر ایسے نہیں ایسے ہو جانا چاہیے قرآن کریم نے اجازت دی ہے ایسے کتاب کی عورتوں سے شادی کرنے کی حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے روک دیا اب کوئی کہے کہ قرآن پہ عمل نہیں کیا غلط بات ہے کیوں روک دیا تھا حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے شام کی سطح پہ انہیں خط لکھا کہ امیر المومنین یہاں فوجی جو ہیں مسلمان شام جو تھا یہاں بہت بڑی تعداد تھی عیسائیوں کی اور پوری پوری آبادیاں تھیں, تو یہاں کی گوریوں سے یہ شادی کرنا چاہتے ہیں. تو مجھ سے انہوں نے پوچھا ہے میں اس میں کوئی حرج نہیں سمجھتا, اللہ نے اہل کتاب کے عورتوں سے نکاح جائز کرا دیا ہے, لیکن میں نے انہیں روکا ہے کہ آپ سے پوچھ لیں. تو حضرت عمر رضی اللہ نے جواب میں لکھا کہ خبردار ان لوگوں کو روکو اور انہیں کہو ہرگز وہ اہل کتاب کی عورتوں سے شادی نہ کرے. اور پھر فرمایا تحریر جو حکمت تھی, اب دیکھو نا حکمت بھی تحریر تھی, انہوں نے کہا وجہ اس کی یہ ہے کہ عورتیں بند خبر کے باہر پھرتی ہیں, ان کے تو رشتے ہو جائیں گے, اور جو ہماری بچیاں سانولے رنگ کی ہیں جن کی رنگت ایسی سفید نہیں ہے جیسی ان کی ہے, وہ اپنے گھروں میں پردہ نشین ہے, اس کے ان کے رشتے کہاں ہوں گے, ان کی شادیاں کہاں. اسی بنیاد پر حنفی فقہا نے امام غنیفہ رحمت اللہ علیہ نے اہل کتاب کی عورتوں سے بغیر ضرورت کے نکاح کو مکروہ قرار دیا, حالانکہ قرآن نے اجازت دی ہے. یہ چیزیں ہیں جہاں پہنچ کے لوگوں کی سمجھ, چونکہ عقل میں اتنی دور کی گہرائی ہوتی نہیں, اتنی زیادہ علمی وسعت نہیں ہوتی, مطالعہ نہیں ہوتا, چیزوں کو پڑھا نہیں ہوتا, تو وہ کیا کہتے ہیں, وہ کہتے ہیں دیکھو امام غنیفہ رحمت اللہ علیہ حنفی فقہا ہدایہ عالمگیری اسلام یہ سب مکروہ قرار دیتے ہیں عورتوں سے, اہل کتاب کی عورتیں, اور دیکھو قرآن کہتا ہے جائز ہے. قرآن کی مانے یا امام غنیفہ رحمت اللہ کی مانے, یوں دھوکا دیتے. حالانکہ بات یہ نہیں ہے, بات وہی ہے کہ جو کچھ لوگ سمجھے تھے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ, اس میں حکمتیں تھیں, مصلحتیں تھیں, کس حکم پہ عمل ہونا ہے, کس پہ نہیں ہونا, کس کو روک دینا ہے, کون سا حکم کس چیز سے منسوخ ہو گیا. تو حضرت نے یہ دوسرا فرمایا نا کہ صحابہ رضی اللہ عنہ کے آثار میں سے یہ تو دو چار مثالیں آپ کے سامنے رکھی, ہزاروں مثالیں ملیں گی. وہ تابعین, اور تابعین میں بھی اجمال اجمال ہوا تفصیل, اس کا اجمال اور تفصیل دونوں چیزیں ملیں گی. تابعین بھی ایسے, ان کے عام فتوے آتے تھے, وہ بھی حکمتیں بیان کرتے تھے, یہ چیزیں ہوتی. ایک آدمی نے امام مالک رحمۃ اللہ سے پوچھا کہ ایک آدمی اگر چوری کر ایک انگلی اس کی کٹ جائے کوئی کاٹ دے تو اس پہ کتنا جرمانہ ہے؟ انہوں نے فرمایا 10 اونٹ. اس نے کہا کہ دو انگلیاں کاٹ کے, فرمایا 20 اونٹ. اس کا 3, فرمایا 30, اس کا 4, اس کا 40. ان کا سبحان اللہ 4 انگلیوں کی قیمت 40, اور کتنا وہ مرغی کا انڈا چرا لے تو آپ ہاتھ کاٹ دیتے ہیں. تو یہ کیا بات ہے, جس ہاتھ کی 4 انگلیوں کی قیمت 40 اونٹ ہے, اس ہاتھ کو کاٹ دیا جائے اس وجہ سے اس نے کنڈا چرا لیا. تو امام مالک رحمت اللہ نے فرمایا کہ ہاتھ کی قیمت اسی وقت تک تھی جب وہ امانت دار تھا, جب وہ خائن کا خیانت کرنے والے کا ہاتھ بن گیا تو اس نے اپنی قیمت خود ہی گرا. یہ بڑی حکمت کی بات انہوں نے کہی جو عقل میں آتی ہے. تو یہ تبا تابعین میں سے تھے. امام حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے یہاں تو بہت مصلحتیں ہیں, ساری فقہ اسلام کا مطالعہ کوئی آدمی کر لے اور ائمہ اربعہ کی فقہ پر نظر ہو تو جتنی رعایت امام صاحب احمد اللہ کے مسلک میں ہے اور جتنی عقل کی رعایت ان میں ہے کہیں نہیں. اسی لیے سب سے زیادہ جس شخص کو ائمہ اربعہ میں سے محروم کیا گیا ہے, جس کے خلاف سب سے زیادہ لکھا گیا ہے, امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ہی ہیں. ان کے زمانے میں بھی لوگ ان کے خلاف لکھتے تھے اور اب تک 14 صدیاں گزر گئیں, اب تک امام حنیفہ رحمۃ اللہ کے پیچھے لوگ پڑے ہوئے ہیں کہ یہ چیز غلط ہے. یہ اب تو عالم عرب سے سینکڑوں کتابیں چھپ رہی ہیں جس میں ان کے خلاف بہت چیزیں آتی ہیں. بات کیا ہے, بات یہ کہ امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جن مصلحتوں کو دیکھتے تھے, جن چیزوں کو دیکھتے تھے, لوگ ان چیزوں کو نہیں سمجھ پائے, اس لیے لوگوں نے ان کی مخالفت, وہاں تک عقل نہیں پہنچی. امام محمد رحمۃ اللہ علیہ فتوا دیتے رہے حدیث کے مطابق. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تک کہ کوئی چیز تمہارے قبضے میں نہ آ جائے اس وقت تک پیسے دینے جائز نہیں. اس حدیث کے مطابق سارے بیانے ناجائز ہو گئے. ایک آدمی مارکیٹ میں گیا, اس نے कहा मेरा जूता पी तो जूता दे दें बनाना है उसने कहा कि पैसे दें बयाना दें 500 का जूता है 250 रुपए दे दें इसने अब 250 दे दिए इस हदीस के मुताबिक उसके 250 देने जायज नहीं थे वजह यह है कि अभी तो माल कब्जे में नहीं ना आया हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसलिए बना फरमाया कि वो 250 लेके अगर भाग जाए तो फिर इसके तो पैसे जाये हो गए ना और वो 250 इसके और अगर वो जूता पूरा दे तो कीमत ले और दूसरी तरफ भी यही इस्तेमाल है कि ये जूता लेने ही ना आए ये जूता बना के रख ले 250 रुपये भी नहीं दिए हदीस के मुताबिक जूता बना के रख लिया वो लेने ही नहीं आया तो इसका भी तो नुकसान हो गया ना किया क्या जाए हदीस ने बताया कि साफ मार्केट में जाओ पैसे दो चीज खरीदो इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह ने फतवा देते रहे जब आए ना वो खुरासान ईरान इन इलाकों में तो यहाँ ये गए मार्केट में देखते रहे तो लोग पैसे दे देते बयाना और बयाना देकर वो चीज तहरीर कर लेते थे और फिर उसके बाद चले जाते थे आके दे देते थे इमाम साहब रहमतुल्लाह ने इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह फतवा दिया उनका हक जायज है लोगों ने कहा क्यों जायज है उन्होंने कहा इसलिए कि यहाँ तामुल लोगों का यही है लोगों के मामला ऐसे ही हैं एक दूसरे पर एतबार करते हैं शाह तो नादिर ही कहीं धोखा होता है वरना अमूमी तौर पर लोग अच्छे हैं तो इसलिए हम किस्मत फेयर के मुताबिक अब ये फतवा देते हैं ये चीजें बहुत सी पाई जाती हैं ताबीन में इजमाल की तफसील भी फिर शाह साहब रहमतुल्लाह कहते हैं कि अलमाए मुज्तहिदीन ने इन मसलहतों को देखा और हर एक बाप में जो शरीयत के अबवाब उन्होंने मुकर्रर किए थे शिरकत के जितने भी बाप मुकर्रर किए मसलन निकाह का बाप है तलाक का बाप है नमाज का बाप है ये सारी चीजें इन अबवाब में उन्होंने मसलहतों की रियायत रखी हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मेरा जी चाहता है कि लंबी नमाज तुम्हें पढ़ाऊं फिर जब मैं किसी बच्चे के रोने की आवाज सुनता हूं तो मैं नमाज को मुख्तसर कर देता हूं मुझे डर लगता है कि कहीं उसकी माँ मुश्किल में ना पड़ जाए उसकी माँ का दिल तो लग जाएगा ना बच्चा रो रहा है अब नमाज पूरी करूं तोड़ू क्या करूं और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे नमाज पढ़ रही हूं अब इस नमाज को क्या करूं छोड़ दूं पूरी कर फरमाया मैं मुख्तसर कर देता हूं नमाज हनीफी को कहा आए उन्होंने कहा कि फर्ज नमाज के बाद जो सुन्नतें जहर के बाद मगरिब के बाद ईशा के बाद तीनों नमाजों फर्ज के बाद दो दो सुन्नतें हैं ना उन्होंने कहा इन सुन्नतों में और फराइज में लंबा वक्फा ना किया जाए हत्ता कि उन्होंने कहा तो इन दुआ भी न मांगे बस इमाम को चाहिए मुख्तसर दुआ मांगे मुक्तदी को चाहिए मुख्तसर दुआ मांगे उठे और सुन्नतें पढ़े जुमे के बाद भी मुख्तसर दुआ मांगे उठे और सुन्नतें पढ़े इसलिए कि सुन्नतें दो रकतें जो हैं ये फर्ज को पूरा करने वाली हैं फर्ज में अगर कोई कमी रह गई है इसके जरिए पूरी होगी हदीस में आया फरिश्ते सवाब लिखने में इंतजार करते हैं कि इस आदमी ये सुन्नतें अपनी पढ़ ले तो बस उसके बाद हम इसका सवाब लिख लें इसलिए पुकारने का दुआ भी तुम्हें न मांगो मसलियत ये है कि फरिश्तों को इंतजार न करना पड़े उन्हें ज़हमत न देनी पड़े तुम जो कुछ भी करो एक अमल को अपने पूरा करो उसके बाद नफल पढ़ो न पढ़ो तुम्हारी मर्जी ये मसलियतें मुज्तहिदीन ने भी मसलियतों की रियायत रखी और उन्होंने कहा कि देखो जितने शरीयत के अबवाब हैं इन अबवाब शरिया में हर एक में कोई ना कोई मसले है यहाँ वो नहीं पर नाल के यहाँ मुआश के अफवाह देख लें तो एक आदमी कहता है कि मेरे पास दुकान है दूसरा कहता है मेरे पास पैसा है मिलके बिजनेस कर लेते हैं मेरी दुकान ले लो तुम मार डाल दो जो नफा हुआ उसको तो छीन कर लेंगे यहाँ वो नहीं पर नार कहते हैं जायज नहीं इसलिए कि पैसा अगर नुकसान होगा तो इस अकेले आदमी का होगा जायदाद का क्या होना है दुकान का क्या होना है वो तो साल भर खड़ी रहेगी और साल के बाद नुकसान हुआ तो इसके सर्वाइव होगा इमाम रूमी का रहमतुल्लाह से जायज नहीं कहा दूसरी तरफ चले जाओ तो दीगर इमाम मुज्तहिदीन इमाम शाफी रहमतुल्लाह को कहते हैं ये जायज है कि एक तरफ से कैश हो जाए और एक तरफ से जायदाद हो जाए हनफी फुका अच्छा इमाम शाफी रहमतुल्लाह पूछा गया कि हजरत फिर दोनों का शेयर कितना हो तो उन्होंने कहा 50% से कम किसी के लिए जायज है जो नफा दिया है उसका 50% होगा नुकसान है तो भी ऐसे होगा लेकिन उसका क्या नुकसान होगा जिसकी जायदाद है दुकान तो खाली करके ये चला जाएगा इमाम वली रहमतुल्लाह ने उन्होंने कहा हमारे नजदीक नफे के ताजुन में कोई तहदीद जरूरी नहीं 50% है दोनों का सेट हो भी ठीक है 40-60 पे एग्री कर लेते हैं तो भी ठीक है 30-70 लगा लेते हैं तो भी ठीक है 80-20 लगा लेते हैं 90-10 लगा कुछ लगा लेते हैं वो कहते हैं दोनों तरफ लेकिन माल होना चाहिए अच्छा माल कितना होना चाहिए उन्होंने कहा चाहे एक तरफ से 10,000 हो दूसरी तरफ से 10 लाख हो हमें इस पे बहस नहीं लेकिन कैश दोनों तरफ से होनी चाहिए अगर पैसा नहीं होगा तो नतीजा ये कि उसकी मेहनत जिसकी जाय होगी उससे कम दुख होगा पैसा जब होगा तो मेहनत भी ठीक करे अब ये सारी मसलियतें हैं जो अइमा के दरमियान मुज्तहिदीन के दरमियान उन्होंने मसलियतें देखी और फिर हदीस के मुताबिक किताब सुन्नत के मुताबिक फैसला उन्होंने किताब सुन्नत के मुताबिक किया मसलियत को बाद में देखा یہ نہیں ہے کہ مسئلہ بنیاد بن گئی کہ کتاب و سنت کو تبدیل کر دیا جائے بلکہ اصل میں انہوں نے جب احادیث میں گنجائش دیکھی کہ اس طرح بھی ہو سکتا ہے اس طرح بھی ہو سکتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے کہ پیسے نہ دو جب تک کہ چیز پر قبضہ نہ کر لو اور ایسا بھی ہوا ہے احادیث میں کہ کسی آدمی نے چیز پر قبضہ کر لیا اور پیسے بعد میں دے دیے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی جائز تھا تو انہوں نے دوسری طرف کی احادیث کو لے لی کہ زیادہ مسئلہ کیا ہے زیادہ رعایت کیا ہے جیسے اب ہمارے دور میں بھی جو اچھے منجھے ہوئے مفتی ہیں وہ کسی بات میں دیکھتے ہیں کہ لوگوں کو تنگی تکلیف محسوس ہو رہی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے کسی اور امام کے قول پہ عمل کر لیا جائے فتویٰ کہیں اور سے لے لیا جائے یہ چیزیں کر دی جائیں تو اس لیے ائمہ مجتہدین نے حضرت فرماتے ہیں پوری طاقت اس میں صرف کر دی اور جو تحقیق کرنے والے تھے اور جو ان کے پیچھے چلنے والے تھے انہوں نے بڑے بڑے اچھے نقطے شریعت میں بیان کیے اور اسی طرح پانچواں آ گیا جو تدقیق کرنے والے تحقیق کرنے والے پیچھنے والے جس کا علم نہایت وسیع تھا ان میں جو لوگ تھے انہوں نے بہت کچھ اس پہ لکھا یعنی بہت کچھ ثابت کیا وخرجہ اور انہوں نے شریعت کی مصلحتوں کو ظاہر کیا بحمد اللہ اللہ کا شکر ہے من این یکون التقلم فی خرقا لاجماع الامہ اور یہ علم الحمدللہ اس تومت اس الزام سے نکل گیا کہ این یکون التقلم فی کہ شریعت کی حکمتوں پہ بات کرنا خرقا لاجماع الامہ کہ امت کا اجماع کوئی توڑے وَإِقْتِحَامَا فِي عَمَّهِ عَمَّةٍ وَأُمَّةٍ عمتن حیران ہونا عمتن اندھا تھا یا کوئی آدمی بغیر دیکھے اور بغیر سوچے سمجھے چھلانگ لگا دے یہ تہمت اس آدمی سے ہٹ گئی اس عبارت کا مطلب یہ ہے کوئی سوال کہ اگر تم یہ سوچو یا کوئی آدمی یہ سوچے کہ میں جو حکمتوں میں بحث کرنے چل رہا ہوں تو یہ نئی بدعت ہے جو دین میں بحث کر رہا ہوں چپ کر کے عمل کرو کیا مسئلوں کو دیکھنا ہے کہتے ہیں ایسے دیکھو احادیث سے بھی ثابت ہے صحابہ رضی اللہ عنہ سے ثابت ہے تابعین سے ثابت ہے ائمہ مجتہدین سے ثابت ہے محققین سے ثابت ہے تو اب جو بھی اس میدان میں بات کرے گا وہ امت کے اجماع کو توڑنے والا نہیں امت کا ایک طریقہ ہے شروع سے چلتا ہے اللہ تعالیٰ نے حتیٰ کہ حضرت کی عبارت میں تو نہیں لیکن اللہ تعالیٰ نے خود آپ نے دیکھا قرآن میں آپ غور سے پڑھیں گے تو اللہ نے کئی چیزوں کی حکمتیں بیان کی بے شمار چیزوں کی حکمتیں بیان کی مثلا روزہ ہے اللہ نے فرمایا ہم نے فرض قرار دیا بس کافی تھا کتب علیکم الصیام تم پہ روزہ فرض قرار دیا ہے لیکن آپ یہ کہتے ہو لعلکم تتقون کیوں تاکہ تم میں تقویٰ پیدا ہو حکمت بتا دی نا روزہ رکھنے کی کہ تم میں تقویٰ پیدا ہو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دیکھیے آپ کے لیے نکاح ان عورتوں سے جائز ہے اور وہ ساری فہرست کے بعد اللہ نے کہا ہم نے یہ صرف آپ کو اجازت دی ہے اور آپ کے علاوہ کسی کے لیے اجازت نہیں ہے اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے ہم نے آپ کو عورتوں کے معاملے میں اتنی گنجائش اتنی زیادہ جو دے دی ہے تاکہ آپ کی طبیعت پر جنس کے معاملے میں کوئی بوجھ نہ رہے اس معاملے میں آپ کو کوئی تنگی اور دشواری محسوس نہ یہ اللہ کی حکمت بیان کر دی اب جو حکمت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شادیوں میں تلاش کرتے ہیں ٹھیک ہے بہت اچھی بات ہے اس سے بڑی بڑی اور چیزیں بھی ہیں لیکن ان میں سے ایک چیز یہ بھی ہے کہ اللہ نے فرمایا آپ کے لیے کوئی تنگی نہ رہے آپ کے لیے کوئی پریشانی کی بات نہ رہے تو اب جس کو اس پہ اعتراض کرنا ہے اس سے پہلے قرآن بھی دیکھ لینا چاہیے کہ جس اللہ نے اجازت دی تھی اس نے کیوں اجازت دی تھی اب کوئی خدا کو ہی نہ مانے تو اس کے بعد اپنی مرضی ہے لیکن یہ بہت بڑی دلیل ہے اس چیز کی کہ اللہ نے فرمایا ہم نے اس کی اجازت دی ہے کہ آپ پر کوئی تنگی کوئی گنجائش میں کمی نہ رہے گا تو اللہ نے خود حکمتوں کو بیان کیا کئی جگہ پہ حضرت فرماتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی اس میں بات کرتا ہے تو امت کے اجماع کو توڑنے والا نہیں ہے اور اسی طرح اتحام فی امت و امت وہ چھلانگ لگانے والا نہیں ہے حیرت میں اور اندھے پن میں ایسا نہیں ہے کہ وہ آدمی ڈوب گیا اس آدمی نے کوئی ایسی غلط حرکت کر دی کہ چھلانگ لگا دی اور اندھا تھا نابینا تھا تو اسے چاہیے تھا کہ کسی قائد کو کسی رہنما کی رہنمائی میں چلتا تو اس نے چھلانگ لگا دی ایسے نہیں ہے مطلب یہ ہے کہ جو کچھ میں لکھنے لگا ہوں مجھ سے پہلے بھی ہو گیا ہو چکا ہے تھا ولیکن لیکن بات اتنی ہے کہ پتلا من سننا پکی کم لوگ ہیں جنہوں نے تصنیف کی ہے کم لوگ ہیں جنہوں نے شریعت کی حکمتوں پر لکھا ہے وہ لوگ کم ہیں لیکن حضرت کی یہ بات جو ہے نا اس میں ایک بات اور بھی ہے وہ یہ ہے کہ حضرت شاہ رحمۃ اللہ رحمت اللہ علیہ کے جتنا بھی علم ہے یہ ان کی مختلف کتابوں میں حضرت کے علم میں خاص بات یہ ہے کہ وہ الہامی چیز عقل اللہ نے شعور جو دیا تھا اور جو ان کا تقویٰ تھا اس کی وجہ سے بے پناہ چیزیں ہیں اس ساری کتاب میں آپ دیکھیں گے حضرت نے کم حوالے دیے ہیں کتابوں کے ایک ہوتا ہے کوئی آدمی مطالعہ بہت کر لے اور مطالعے کی بنیاد پر اس کا علم وسیع ہو جائے تو مطالعہ جس فن میں کرے گا اس کے رسان میں وہ آدمی کامل ہو جائے کوئی اپنی لغت کا مطالعہ کرتا رہتا ہے اس عربی کی الفاظ بے پناہ ذخیرہ یاد رہے گا کوئی حدیث کو پڑھتا ہے کوئی تفسیر کو پڑھتا ہے کوئی ایسا بھی ہے جو سب چیزوں کو پڑھتا ہے تو اس کا مطالعہ بڑھتا جائے گا علم میں اضافہ ہوتا جائے گا اس کے مقابلے میں ایک آدمی ایسا ہے جو کم پڑھا ہے لیکن اس کی ذہنی سطح اتنی بلند ہے کہ وہ اصول سے باقی باتوں کو سمجھ جاتا ہے تھوڑا پڑھا لکھا ہے لیکن یہ کہ ذہنی سطح بہت بلند ہے اور پھر اس کے ساتھ ساتھ تقویٰ حاصل ہے تو تقویٰ جب حاصل ہو جاتا ہے دل صاف ہوتا ہے تو اللہ خود بخود الہام کرتا ہے حلوم اسی لیے اللہ من باللہ اور جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے یہتے فلوا اللہ اس انسان کے دل کو ہدایت دیتا ہے اس کے دل میں علم آ جاتا ہے حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جو شخص 40 دن تک اس بات کا اہتمام کرے کہ وہ حلال کا کھانا کھائے گا اور ایک جگہ آیا ہے کہ وہ فضول باتوں سے بچے گا تو اللہ تعالیٰ 40 دن کے بعد اس کے دل میں القاء کرتا ہے علم کا یعنی نور دے دیتا ہے اس آدمی کو اپنی حالت کیفیت بدلی ہوئی بھی محسوس ہوتی ہے تو اس کی زبان میں تاثیر پیدا ہو جاتی ہے مراد وہاں یہ ہے تو شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ کو اللہ نے دونوں چیزوں سے بڑا حصہ دیا اس لیے ان کا مطالعہ تو وسیع نہیں تھا اور جب مطالعہ وسیع نہیں تھا تو حضرت نے یہ فکرہ لکھا ہے کہ قبضہ من کرنا پڑتی اس موضوع پر کتابیں کم لکھی گئی ہیں اور ایک وجہ یہ بھی تھی مطالعے کی کم ہونے کی کہ اس زمانے میں ایسی لائبریریز تھوڑی ہوتی تھی شاہ صاحب رحمت اللہ دلی میں تھے اور کوئی خوشحال بھی ایسے زیادہ نہیں تھے مالی اعتبار سے بہت مضبوطوں کی بھی بات نہیں ان کے والد صاحب جو ہیں وہ اپنے ذکر کرتے ہیں شاہ عبد الرحیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ غربت کے واقعات کا ان چیزوں کا تو کتابیں پڑھتے کہاں مدینہ منورہ نے البتہ قدر خانے اس زمانے میں تھے ان حالات کا علم نہیں کہ حضرت نے وہاں کیا پڑھا ہوگا لیکن حجت اللہ کو دیکھ لیں باقی حضرت کی کتابوں کو دیکھ لیں حوالے کا ہے ہیں حوالے بہت سے لیکن اتنی بڑی شخصیت ہے اس کے مقابلے میں حوالے کم ہیں ان سے زیادہ حوالے تو ان کے صاحبزادے شاہ عبدالعزیز صاحب محمد زیلوی رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں مل جاتے ہیں ان کی ایک کتاب کو دیکھیں تحفہ اثنا عشریہ تو کئی کتابوں کے حوالے انہوں نے دیے ہیں کہ اس کتاب میں یہ آیا اس کتاب میں یہ آیا اس کتاب میں تو شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کیونکہ بعض اسباب اور وجود کی بنا پر مطالعے میں وسعت نہیں آئی اس لیے حضرت نے لکھ دیا کہ ٹنڈا منتن کبھی لوگوں نے کم اس میں لکھا اب ہم دوسری طرف کو اگر جائیں تو امت میں شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ تک تقریباً 1200 سال میں بہت لوگوں نے لکھا تھا بہت لوگوں نے لکھا تھا اور وہ طرز اور وہ انداز جس پہ شاہ صاحب نے لکھا ہے یہ الگ بات ہے کہ وہ اپنے پہلوؤں سے بڑھ گئے مثلاً آپ دیکھیں تو دوسری تیسری صدی سے لوگ اس میں مستقل لکھنا شروع ہو گئے کہ شریعت میں حکمتیں کیا ہیں مصلحتیں کیا ہیں صحابہ رضی اللہ عنہ کے فیصلے سامنے آئے پتا چلا انہوں نے اس مصلحت کی بنیاد پر یہ تجزیے کیے تھے یہ فیصلے کیے تھے ابن رشد نے لکھا ہے امام راضی رحمۃ اللہ علیہ کا راضی کا انتقال چھٹی صدی کے آغاز میں ہوا ہے امام راضی رحمۃ اللہ علیہ نے کمال کی چیزیں لکھی اکثر امام راضی رحمۃ اللہ علیہ کا جو میدان تھا وہ فلسفہ تفسیر تو ایسی ہی ہے بڑے بڑے اچھے نقطے بھی ہیں اس میں لیکن تفسیر ان کا میدان نہیں تھا ان کا اصل میدان فلسفہ تھا اس لیے امام راضی رحمۃ اللہ علیہ کا قلم جب چلتا ہے اس پہ نبوت پہ اور ان معاملات پہ علوم پہ حکمتیں بیان کرنے میں تو بادشاہ معلوم ہوتا ہے کہ ایسے لکھتا ہے جسے سلطان کے سامنے سارے علوم ہیں اور تفسیر دیکھو ان کی تو بے شمار ایسی روایات مل جائیں گی ایسی باتیں مل جائیں گی جن کا علم کی دنیا میں کوئی وزن نہیں اور مثلا انہوں نے لکھا سورہ فاتحہ میں یہ الفاظ حروف نہیں ہیں ٹھیک ہے نہیں ہے اب ان حروف کو کیوں نہیں سورہ فاتحہ میں اللہ نے ذکر کیا ان کا سا جو ہے یہ سورہ فاتحہ میں نہیں ہے اس لیے کہ ساتھ سرور بنتا ہے اور وہ اس کا مطلب موت ہے تو اللہ نے موت کا ذکر نہیں کیا سورہ فاتحہ میں تو یہ ایک ایسا آپ کوئی پوچھتا کہ حضرت ساتھ ثمر بھی بنتا ہے اور ثمر پھل بڑی اچھی چیز ہے کیوں ذکر نہیں کیا تو امام راضی رحمۃ اللہ علیہ ایسی ایسی باتیں کی تفسیر میں لکھتے ہیں جو مطلب علمی دنیا ان کی کوئی وقت نہیں ہے لیکن یہی شخص جب لکھتا ہے دوسری چیزوں میں المطالب العالیہ انہوں نے لکھی ہے اور چیزیں لکھی ہیں حتیٰ کہ لوامع البینات کتاب تو ابھی تک ہم نے نہیں دیکھی مگر اس کے جو حوالے پڑھے ہیں جب وہ باری تعالیٰ کی صفات پر بات کرتے ہیں تو وہ اس حد تک بات کرتے ہیں کہ بڑا معرفت الآراء ہے کہ اللہ کی صفات اس کی ذات کا حصہ ہیں یا اس سے الگ ہیں امام راضی رحمۃ اللہ علیہ نے اس سے کمال کی بحث دی ابن رشد کو آپ دیکھیں اگر یہ ابن رشد کو پھر کبھی فتویٰ بعض لوگوں نے لگایا ہے لیکن یہ ابن رشد اتنا شریعت کی مصلحتوں کے حکمتوں کے بارے میں لکھتا ہے بہت چیزیں اس نے لکھی اس ابن رشد کا حال یہ تھا ابن عربی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ میں بچہ تھا چھوٹا تھا اور ابن رشد جو تھے میرے والد کے دوستوں میں سے تھے جب ابن رشد کا انتقال ہوا تو پہاڑی راستہ تھا اور میت کو قبرستان تک لے جانے کے لیے اسے گدھے پہ رکھا گیا تو راستہ پہاڑی تھا اب ڈر لگا کہ یہ میت گر نہ جائے تو اس کا بوجھ برابر کرنے کے لیے جو اندلس اسپین کے حکمران تھے وہ ساتھ تھے اس جنازے میں تو کسی نے کہا کہ ایک طرف جنازہ رکھ دیں دوسری طرف پتھر ڈال دیں تو امیر المومنین نے کہا کہ اس کی کتابیں دوسری طرف رکھ دیں تو کتابیں اور میت دونوں کو بیلنس کیا گیا اتنا حساب نے لکھا تھا ابن رشد نے اور جب ابن رشد لکھتا ہے شریعت کی حکمتوں پہ کمال کی چیزیں لکھتا ہے اس دن عبد السلام رحمۃ اللہ علیہ تھے شام کے تھے انہوں نے بہت کچھ لکھا ہے مگر حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ بعض چیزوں میں ان سب لوگوں سے آگے بڑھ گئے کون کہہ سکتا تھا کہ اس امت کے زوال کے دور میں ایک ایسا شخص پیدا ہو جائے گا کہ پچھلوں کے کارنامے جس پر دنیا فخر کرتی تھی اس کے سامنے آپ کے مانگ بڑھ جائیں گے یہ تو حجت اللہ جب آپ آگے دیکھیں گے تو پتا چلے گا کہ کیسا دماغ ہے کیسی کیسی عجیب باتیں اور پھر روحانیت جو اس میں ہے نا یہ خاص امتیاز ہے. پھر الدین بن عبد السلام رحمۃ اللہ علیہ کے بعد ابن خلدون کو دیکھیں. ابن خلدون نے بہت اچھی چیزیں لکھی. مقدمہ جو ابن خلدون کا ہے وہ ان چیزوں میں سے ہے جو پڑھنے کے قابل ہے. شریعت کی حکمتیں, مصلحتیں, قوموں کا عروج, زوال, معیشت. شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ خود جب معیشت پہ بات کرتے ہیں تو حیرت ہوتی ہے. اس زمانے میں افسوس ہے کہ مسلمانوں میں ان کے قدردان نہیں تھے, ورنہ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے معیشت کے ابواب میں جو کچھ لکھا ہے شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے معاصر تھا کارل مارکس. اور کارل مارکس کی جو چیزیں ہیں اس میں سے کتنی چیزیں ہیں جو شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں ملتی ہیں. فرق کیا ہے؟ ان کے یہاں مذہب نہیں ہے اور شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ مذہب کی روشنی میں پیش کرتے ہیں. اور فرق یہ بھی ہے کہ اس کو مارکس تو لکھتا ہے ایک جگہ کہ جرمنی میں بس مجھے سورج نظر آ رہا ہے کہ میرے جو ازم ہے کمیونزم یا جو چیزیں بھی ہیں میرے افکار کا سورج طلوع ہو رہا ہے جرمنی میں. لیکن اسے کیا معلوم تھا کہ جرمنی اس نظام کو قبول ہی نہیں کرے گا. وہ تو بس تقدیر کی بات ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے. بدقسمتی اور مار پڑنی تھی مسلمانوں کو. لینن اور سٹالن اور یہ لوگ روس میں پیدا ہوئے اور جس انقلاب کو وہ جرمنی میں سمجھ رہا تھا آنے کا وہ روس میں آ گیا. اور روس 1917 میں انقلاب آیا تو کم و بیش 80 برس تک دنیا میں اس نظام کا بہت بڑا غلبہ رہا ہے. اور پھر اس کے بعد سیاسی وجود سے وہ ڈوب گیا. شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ کے بعد ایسے لوگ نہیں آئے جو اس نظام کو سمجھتے یا اس نظام کے مطابق کام کرتے جو شاہ اللہ رحمت اللہ علیہ دیا ہے. اور شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ کے ہاں شیو بھی نہیں ملا. شیو کا مطلب یہ سمجھو کہ مارکس کے ہاں پریس تھا اور قوم جو لکھی ملی انہیں لکھی پڑی تھی. ہیگل کا فلسفہ جرمنی میں چل رہا تھا. کیا کمیونزم کی تاریخ بیان کریں موضوع نہیں ہے. مگر لوگ اتنے لکھے پڑھے تھے کہ جو کچھ اس نے لکھا اور پڑھا لوگوں نے ہاتھوں ہاتھ دیا. کارل مارکس کا یہ حال تھا کہ وہ ایک جگہ لکھتا ہے کہ میں اتنے دن اس لیے نہیں لکھ سکا کہ میں لندن میں وہ جگہ ہے ابھی تک میں پوچھ کہ میں جب آج شام کو لکھ کے اپنی چیزیں اٹھتا ہوں تو بھوک کی وجہ سے میں گر گیا. پیسے نہیں تھے کہ کھانا کھا سکتا تو پھر لوگوں نے میرے منہ میں کوئی چیز ڈالی اور مجھ میں طاقت آئی. الٹا اس کا حال بھی تھا. اور 28-30 برس صبح سے رات تک لائبریری میں بیٹھ کے بس ایک ہی کتاب لکھتا. اقبال نے کہا نا نیز پیغمبر ولیکن در بغل دارت کتاب. پیغمبر تو نہیں ہے لیکن اس کی بغل میں ایک کتاب ہے. تو جو اس نے کتاب لکھی تھی حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کا اس کا موازنہ ہی کیا خیال کرنا ہے. لیکن وہ قوم لکھی پر بڑی لکھی تھی. جو کچھ لکھا لوگوں نے اسے پڑھا قبول کیا اس کی مخالفت کی اس کی حمایت کی ایک الگ بحث ہے. لیکن قوم پڑھی لکھی تھی حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کی جب اللہ البالغہ اب تقریباً 250 سال ہو گئے اور اب تک اس کتاب کا کوئی ایسا اردو ترجمہ نہیں ہوا جس کے بارے میں کہا جا سکے کہ یہ قابل اطمینان. اور کوئی ایسی ریکارڈڈ شرح اس کی نہیں ہوئی جس کے بارے میں کہا جا سکے اسے سن لو تو پتا چلے حجت اللہ میں ہے کیا. تو کہاں سے شاہ صاحب رحمۃ اللہ آئے؟ دلی میں پیدا ہوئے, لکھا, سب کچھ ہوا اور انتقال ہو گیا. اور کہاں کہاں آپ جب وہ سب یورپ بیدار ہو چکا تھا اور انہوں نے پڑھا تھا اس نظام کو انہوں نے جس طرح بھی نافذ کیا. تو شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے یہ جو چیزیں لکھی ہیں یہ کمال کی لکھی ہیں. معیشت کے ابواب کو دیکھیں اس میں بھی ہے. تو اس طرح ابن خلدون اس کا مقدمہ یہ پڑھے لکھے جانے کے قابل ہے. مگر عالم اسلام پہ ایسی بدبختی کا دور آیا کہ 17ویں 18ویں صدی میں لوگ جانتے نہیں تھے کہ ابن خلدون نے کچھ چیز لکھی دی ہے یا نہیں. حتیٰ کہ فرانسیسیوں نے اس مقدمے کو مسلمانوں کو لوٹایا اور کہا یہ لو یہ تمہاری کتاب. تب آپ اپنے ساتھ سیرت کے بنیادی ماخذ دنیا بھر میں ناپید ہو گئی تھی. جرمنی والوں نے دیا مسلمانوں کو کہ یہ لو جی یہ تمہاری کتاب ہے اس کا کچھ کرو سنبھالو اسے. اسی طرح بیسیوں چیزیں ایسی ہیں. ترکی کا واحد کتب خانہ ہے یہ سلیمانیہ کا جو یورپ کی دس درد سے محفوظ رہا ہے. ابھی تو مسلمانوں نے اس پہ کام نہیں کیا کہ جو نسخے یورپ نے دیئے طبقات ابن سعد ہے, مقدمہ ابن خلدون ہے اور کتابیں ہیں یہ وہ, ان کتابوں کو وہ دیکھیں کہ آیا یورپ سے جو کتابیں ہمیں واپس ملی ہیں کہ یہ کیا یہ کتابیں وہی ہیں جو مسلمانوں نے لکھی تھی, کیا اس میں کوئی علمی طور پہ کسی نے کوئی فکرے بڑھا دیے ہیں, کم کر دیے, ایسے تو نہیں ہوا. اس کا تقابل وہ کریں ان کتب خانوں سے جو مسلمانوں کے قدیم کتب خانے, ابھی تو اس پہ کام نہیں ہوا. یہ تو اللہ کا شکر ہے اب عربوں کو کچھ ہوش آ گیا کچھ عرصے سے, 20-25 سال سے, اور وہاں پہ جو سرمایہ دار طبقہ وہ بلاتا ہے کہتا ہے بیٹے کسی کتاب پہ تحقیق کرو, کتنے سال میں, وہ کہتے ہیں 2 سال میں کتاب پہ تحقیق کر دوں, وہ کہتا ہے 2 سال میں تمہارا خرچہ 10 لاکھ آتا ہے, یہ مجھ سے لے لو تحقیق کرو. 2 سال کے بعد اب یہ 10 لاکھ اس محقق کو مل گیا, سرمایہ دار اس کتاب کو لیتا ہے مارکیٹ میں چھاپ کے بھیج دیتا ہے, کتاب بکتی ہے وہ 10 کی بجائے 20 لاکھ کما دیتا ہے, سرمایہ دار کا اپنا نقصان ہونے دیتا ہے. تو نقصان تو نہیں ہوا لیکن بہت اچھی چیز آ گئی, یہ ہے عربوں کی سرمایہ داری, لیکن بہت کام ہوا الحمدللہ, ان لوگوں کو عقل آئی اور ان میں کام کیا, مگر ہمارے یہاں بھی یہ شعور پیدا نہیں ہوا. تو یہ مسلمانوں کی کتابیں مکتبہ سلیمانیہ جو ترکی کا ہے, یہ واحد کتب خانہ ہے جو یورپ سے محفوظ رہا ہے, اور ہم کوئی مبالغے سے کام نہیں لیتے, مگر ترکوں میں اتنا اپنی اتنی کتابیں ہیں بڑا گمان ہے کہ 25,000 آدمی لگ جائیں نا لڑکے ان کتابوں پہ تحقیق کرنے کے لیے, اور 10 سال کام کرتے رہیں تو مسلمانوں کی کتابیں بھی ختم ہوں. اور کتنا بڑا ذخیرہ پڑا ہوا ہے اسپین میں, کوئی ہے ہی نہیں, آدمی نہیں ہے کام کرنے کے لیے, چاہے کوئی کام, جتنے دماغ تھے وہ سب میڈیکل کالج میں چلے گئے, فوج میں چلے گئے, انجینئرنگ میں چلے گئے, اب کمپیوٹر کے اس میں فیلڈ میں چلے گئے, جتنے دماغ تھے یہ سب ادھر چلے گئے. بنیادی طور پر وہ کتابیں عربی میں لکھی گئی تھیں, اب زبان آتی ہیں, جب بنیادی زبان ہی نہیں آتی تو اس کے بعد علم اس کو حاصل کرنا تو دور کی بات ہے نا, ایک ہے زبان کا آنا ہے کہ علم کا, اب ڈاکٹر انگلش جانتا ہے لیکن ڈاکٹر علم بھی اس فن کا جانتا ہے نا, اب ہر آدمی جو انگلش جانتا ہے میڈیسن کی بک تو نہیں پڑھ سکتا, اسے کیا پتا ہے کیا چیز لکھی ہوئی ہے, وہ تو ڈاکٹر کا علم ایک الگ چیز ہے اور انگلش ایک الگ چیز ہے, بالکل ایسے ہی عربی آنا ایک الگ چیز ہے اور علم ایک الگ چیز ہے. تو عربی بنیادی طور پہ زبان ہی نہیں مسلمانوں میں رہی تو علم تو بہت دور کی بات. اسپین میں ایک یہ بیضاوی ہے تفسیر, اور بیضاوی 2.5 پارے میں, ان 2.5 پاروں کی شرح جو لکھی گئی اس زمانے میں تو وہ 100 سے زیادہ شروع ہم نے خود دیکھی, کوئی جانتا نہیں ان چیزوں کو. وہ دیکھیں الاشباب النظائر ابن نجیم رحمۃ اللہ کی کتاب ہے, امریکہ میں پینسلوینیا میں یونیورسٹی میں اس کی 100 سے زیادہ ان کی فقہا کی شروع پڑی ہوئی ہیں, کوئی پڑھنے والا نہیں, اتنا کام کیا مسلمانوں نے. یہ پینٹنگ جس کا اتنا شہرا ہے, اگر کبھی مسلمان معاشیات پہ بنیادی کتابیں اپنی دیکھیں تو اتنی بڑی کتابیں ہیں, اتنی بڑی کتابیں ہیں کہ یہ بینکنگ تو معمولی چیز ہے, آپ تک 12-13 سال دنیا میں مسلمان تجارت بزنس حکمرانی یہ کرتے ہی رہے نا, کیسے پیسہ چلتا تھا, کیا ہوتا تھا, کچھ تو ہوتا تھا نا, وہ لکھا ہو پڑھنے والا. اور سب سے زیادہ جو قابل رحم چیز ہے سارے علوم میں یہ میڈیسن, اتنا حکمت پہ مسلمانوں نے لکھا ہے, اتنا کچھ لکھا ہے, اتنا کچھ لکھا ہے کہ اب نہ کوئی پڑھنے والا ہے نہ کوئی سمجھنے والا ہے. اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ڈاکٹرز بیٹھیں, حکیم بیٹھیں, وہ جنہوں نے طب کو پڑھا ہے, اور اس طب کو نئے سرے سے مسلمان مرتب کریں کہ ہے کیا میڈیسن کیا. وہ پوچھ دیتے ہیں کہ یہ جڑی بوٹی ہے اس کو اس طرح استعمال کیا جائے, یہ چیز کی جائے تو اس سے اس چیز میں نفع ہو جائے گا. ہم آپ کو ایک چھوٹی سی اس کی مثال دیتے ہیں کہ تریٹ میں ہاسپٹل میں डॉक्टर ने जवाब दे दिया कि तुम्हें हेपेटाइटिस सी है और वो रिपोर्ट लेके आया और उसने कहा ये देखें अब रिपोर्ट आई है वो बी है या जो कुछ भी है फिर रिपोर्ट आई फिर रिपोर्ट डॉक्टर ने करवाई बड़े हैरान हुए उनका ये क्या बात है तो उसने कहा कि यहां अजीम साहब हैं मैं उनके पास जाता हूं उनसे ये दवाई ली थी मैंने उसका वो बिल्कुल अनपढ़ आदमी उसे क्या पता क्या दवाई है क्या चीज नहीं लेकिन उसका वो चीज ठीक होगी तो डॉक्टर खुद हमें तो नहीं पता इन डॉक्टर उनसे कहते थे कि इस बुड्ढे से किसी तरह ये पूछना चाहिए कि दवाई क्या दी है वो बूढ़ा वो तो उसे वो बूढ़ा बेचारे यानी वो लिख भी नहीं सकता था उसने अपने बाप दादा की शीशियां रख के यतीम बना हुआ था वो भी मर गए एक आदमी था लेकिन बेड़ा अगर कोई सियासत का वो लेटूगी सियासत उसे उसने ये काम शुरू किया था वो हकीम अजमल हकीम अजमल ने दिल्ली में डॉक्टर्स को बिठाया खुद बैठा वो लिखना की किताबें और ना की और ना की और उसने कहा इन चीजों को पढ़े और वो हिकमत का दौर गुजर गया उसने कहा बहुत सी चीजें हैं मतलब वो लिखना का ख्याल है कि दिल के लिए ये अपने बाप से मिसाल दे रहा हूँ वो लिखना किताबें हमने पढ़ी तो मैं अंदाजा हुआ वो लिखना का ख्याल है कि दिल के लिए एक अलग खून का सिस्टम इंसान की जिस्म में डॉक्टर्स ने रद्द कर दिया उन्होंने कहा नहीं अब एक ही साल आप ले रहे डॉक्टर कहते हैं ये चीज उस जमाने में थी अब नहीं है उसे छोड़ दो लेकिन मेडिसिन में जिस दवाई को वो कहती है उसको टेस्ट करो उसकी लेबोरेटरीज हो रिसर्च हो फिर जाकर जैसा कि यूरोप रिसर्च कर रहा है हमारे यहाँ तिब सबसे ज्यादा काबिल रहम चीज है कि इसकी तिब की बुनियाद पे अलमारियां भरी हुई है किताबों की कोई पढ़ने वाला कुछ पता नहीं है किसी को इसलिए कि बुनियादी जुबान नहीं आती जुबान आती है तो इल्म नहीं आता तो इसलिए जुबान भी आए इल्म भी आए फिर मेडिसिन वाले भी बैठे हैं फिर और लोग भी और इन सब के इखराजात लोग कोई पूरा करें सरमाए से कि तुम बैठ के ये रिसर्च करो पांच सात दस दवाइयां भी दुनिया में आ गए ना तो होश आ गए लोगों के ठिकाने कि इतना काम मुसलमान ने किया हुआ है अब हमने कई जगह देखी है तिब की किताबें स्पेन में तुर्की में हमारी तो मतलब हमने क्या करना था हमें समझ नहीं आई कि उन्होंने क्या लिखा है तो ये सारी हिकमत की चीजें लिखते रहे इब्ने कुल्दून निजुद्दीन इब्न अब्दुल सलाम इब्ने रुश इन चीजों पर हजरत शाहब रहमतुल्लाह फरमाया कि कुछ कम लोग हैं जिन्होंने इस पर लिखा है वफात और फिर कहते हैं वफात अपनी ताकी से मबानी और जिन लोगों ने इसके असूल पर लिखा हो कि हिकमतें क्या है ये लोग काम वही बात है जो आपसे भी अर्ज की है वरस्तबर मिन असूल वल फुरू और कम लोग ऐसे हैं जिन्होंने इसके फन के हिकमत के असूल और फुरू मुरतब किए हों हजरत शाह साहब रहमतुल्लाह ने इसलिए कम लिखा है कि मुताले में इतनी चीजें नहीं आ सकी उनके वरना बहुत लोगों ने इस पर लिखा फिर फरमाते हैं कि ओ अजाब इमा युस्मिन ओ युगनी मिनजू ये कुछ लोगों ने शरीयत की हिकमतों में ऐसी चीज पेश की हो बीमार युस्मिन जो इंसान का जिस्म हो तो उसे मोटा करे और युगनी मिनजू या भूख को खत्म करे बहुत पर लहू जालिक और इस फन की हिकमतें बयान करने का हक ये बनता है कि ऐसे होना चाहिए सारी बात का खुलासा हुई है शाह साहब रहमतुल्लाह कहते हैं इससे इंसान रिजा खाता है इसलिए खाता है कि जिस्म बढ़े इसलिए इंसान रिजा खाता है कि भूख खत्म हो लेकिन कोई ऐसे आदमी होते जो इस हिकमतों के मुतलाशी की भूख को मिटाते जो हिकमतों के दरियाफ्त करने वाले आदमी की तसल्ली कर सकते हर आदमी कहता है हिकमत इसमें क्या है इसमें क्या मतलब है उसे उसके सवाल का जवाब इतना शाह रहमतुल्लाह कहते हैं ऐसे लोग कम गुजरे हैं जो इस फन की ऐसी खिदमत कर सकते और जिन्होंने की भी है वमन अल-मसल अस-सागिर फिल वरा तो वो हैं जिन्होंने ऐसे काम किए हैं जो 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 हमारी जुबान में मुहावरा बोला जाता है वमन अल-रदीफ वक़द रफ़त तग़ज़न करा कि आपके पीछे कौन बैठने की हिम्मत कर सकता है आपको शेर पे सवार शाह रहमतुल्लाह मुहावरा लिखा है वो कहते हैं जिन्होंने इतने काम किया भी है ना उन्होंने उस लेवल पे पहुंच के काम किया है इतना मुश्किल इस चीज को लिखा है उसे समझे कौन इल्म है लेकिन इतना दकीक है इतना मुश्किल है कि आदमी से समझे कहां से और ये हुआ करता है बात लोगों की इल्मी सतह बहुत बुलंद हो जाती है تو نتیجہ یہ ہے کہ وہ عام عوام کے ساتھ گفتگو نہیں کر سکتے. اچھا بھی ہے برا بھی ہے. برا اس معنی میں ہے کہ پھر وہ علم کے ساتھ ہی چلا جاتا ہے, اور اچھا اس معنی میں ہے کہ اچھا ہے, ظاہر ہے کہ کڑائی گوشت اب گدھے کے سامنے سے نہیں رکھا جا سکتا. تو وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے, بس جتنی چیز ہے اتنی ہی بات کرو, اتنے ہی سمجھاؤ. تو یہ سب چیزیں ہیں. ایسے بھی امت میں علماء گزریں گے جن کے متعلق آتا ہے کہ بس پھر ان کی مجلس خالی ہو گئی, ان کی زبان بند ہو گئی, اور اسی وجہ سے کہ سمجھنے والے لوگ ہی نہیں رہے, اتنا علمی پایا کہ اس کی بات کو سمجھ سکیں, اس کی مسئلہ تک پہنچ سکیں, لوگوں میں رہا نہیں. اور ایسے بھی ہوا ہے کہ جنہیں اللہ نے علم سے نوازا اور انہوں نے علمی اصطلاحات سے ہٹ کے عوام کی زبان میں بات کی, بڑے بڑے پیچیدہ مسائل کو لوگوں کی طرح بیان کیا. اس بات کو اگر کبھی دیکھنا ہونا تو بہت سے لوگ آپ کو مل جائیں گے. آپ کمپیوٹر والے کے پاس چلے جائیں نا, تو لڑکے ہیں, نیا نیا کمپیوٹر اس نے سیکھا ہے, آپ سے کہتے ہیں یہ چیز, وہ اپنی ٹرمنالوجی میں بات کرتا ہے, اپنی زبان میں بات کرتا ہے, تو ہم سوچتے ہیں اب تم کس کو کس سے بات کر رہے ہو, ہمیں کیا سمجھ ہے جو تم بول رہے ہو. ڈاکٹر میں دیکھ لیں, بہت سے ایسے ہوتے ہیں جو بالکل سطح پر آ کر مریض سے بات کرتے ہیں جو مریض سمجھ جائے. بلڈ پریشر ہے تو اسے کہتے ہیں کہ آپ کو خون کا دباؤ بڑھ گیا ہے, یہ چیزیں ہو گئی ہیں. اور کئی ایسے ہیں جو وہی ٹرمز یوز کریں گے جیسے وہ کلاس روم میں بیٹھے ہوئے ہیں, مریض کے پلے تو کچھ پڑتا نہیں, وہ کہتا ہے کہا ہوگا پتا نہیں, مجھے بتائیں آ کر میں خلاصا اخلاص کر کے آیا. اسی طرح علم میں بھی حال ہوتا ہے, بعض اوقات بعض اہل علم ہوتے ہیں ان کے لیے اس سطح سے نیچے اترنا دشوار ہوتا ہے. حضرت شیخ محمود حسن رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ بخاری شریف پڑھا رہے تھے ہمیں حضرت وہاں پاس نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ, تو وہاں پاس نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کو بڑا علم اللہ نے دیا تھا. تو حضرت کے انتقال کے بعد وہاں محمود حسن رحمۃ اللہ نے پڑھانا ہی چھوڑ دی. ایک دو میں غم بہت تھا, دکھ بہت تھا, اور تعلق بھی حضرت سے بہت تھا. تو چھ مہینے بعد معاشی رانا صاحب گنگوئی رحمۃ اللہ کا تو انصاف پڑھاؤ, ان کا حضرت پہلے تو اس لیے پڑھاتا تھا کہ یہ کتابیں ذرا پڑھ لوں تو میرا اپنا علم کچھ پختہ ہو جائے تو حضرت سے پھر پڑھوں گا. تو اب حضرت ہی نہیں رہے تو ہم نے کیا پڑھنا, اب کیا پڑھانا, تو میں نہیں پڑھاؤں. تو شیخ الہند رحمۃ اللہ کہتے ایک دن حضرت بخاری پڑھا رہے تھے تو ہم جو سامنے بیٹھے ہوئے شاگرد تھے خاموشی سے دیکھتے رہے, تو حضرت کو اندازہ ہوا کہ ہم ہی سمجھ پا رہے. تو ہم نے کہا حضرت ہم سے پوچھا, ہم نے کہا سمجھ نہیں آتی, فرمایا کچھ نہیں سمجھ آئی, ہم نے کہا میں دوبارہ تقریر کرتا ہوں. دوبارہ جب بات کی تو فرمایا آپ, ہم نے کہا تھا الفاظ ہی سمجھ میں آتے ہیں, مان ہی نہیں سمجھ میں آتے کیا کیا کہتے ہیں. تو اسے بخاری شریف بند کر دیا, فرمایا اچھا جی کسی وقت پڑھیں گے. اور پھر فرمایا کمال ہے تم نے کیا پڑھا ہے کہ تمہیں میری بات نہیں سمجھ میں آتی. تو بعض اوقات علم کا عروج ایسے ہی ہوتا ہے کہ عام لوگوں کی صدر, لیکن کمال ان علماء ہی کا ہے جو بالکل پیچیدہ سے پیچیدہ مسئلے کو عوام کی صدا پہ لا کے ان کی زبان سے گفتگو کرتے ہیں. ہمیشہ ایسے ہی کرنا چاہیے تاکہ لوگوں کو اللہ کے دین پہ اعتماد اور یقین پیدا ہو. کوئی دین ایسا نہیں ہے جو فطرت کے مطابق رہ گیا اور دین کوئی تبدیل نہیں ہوا. شرع اللہ لکم من الدین ما وصى به نوح, اللہ نے کہا ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو وہی دین دیا جو نوح علیہ السلام کو دیا. دین کوئی تبدیل نہیں ہوا, اصول ایک ہی ہے, عقیدہ ایک ہی ہے. نہ عقائد میں کوئی تبدیلی آئی ہے, نہ اخلاقیات میں کوئی تبدیلی آئی ہے, عبادات میں تبدیلیاں آئی ہیں. تو دین جب ایک ہی ہے فطرت میں, ہر نبی آتا رہا تاکہ اس اصل دین میں جو اضافے ہیں ان اضافوں کو ختم کرے. حضرت موسیٰ علیہ السلام اسی دین کو لے کے آئے تھے, عیسیٰ علیہ السلام آئے کہ یہودیوں نے جو اضافے کیے اس کو ختم کرو, حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی وہی دین لے کے آئے جس میں یہودیوں اور عیسائیوں نے جو تنگی اور تکالیف پیدا کر دی ہیں ان چیزوں کو ختم کیا جائے. دین ہمیشہ ایک ہی, تو اچھے لوگ وہی ہیں جو دین کو اس لیول پہ آ کے بیان کرتے ہیں کہ عام لوگوں کی سمجھ میں آئے.
तो हजरत फरमाते हैं कि देखो ये तो वही मिसाल है कि एक आदमी शेर पे सवार हो गया तो दूसरे ने कहा कि तुम तो शेर पे सवार हो तुम्हारे पीछे बैठने की हिम्मत कौन करे तो मतलब ये कि आप इतनी ऊंची बातें इल्म की बयान करते हैं आप किसकी हिम्मत है कि तुम्हारे साथ बात करे कही ये कैसे हो وَلَا تَتَبَيَّنُ إِسْرَارُهُ إِلَّا لِمَنْ تَمَكَّنَ فِي الْعُلُومِ الشَّرْعِيَّةِ بِأَصْلِهَا کیسے یہ ممکن ہے کہ ہم دین کی حکمتوں کو سمجھائیں اب اس پر حضرت شاہ اللہ رحمت اللہ علیہ نے چار باتیں بیان کی ہیں کہ کس طرح ان باتوں کو آسان کیا جا سکتا ہے اور پھر اس کے بعد انہوں نے اپنے مکاشفات کا ذکر کیا ہے کہ میں ایک دن بیٹھا ہوا تھا عصر کی نماز کے بعد اور اللہ کی طرف متوجہ تھا اذا ظہرت روح النبی صلی اللہ علیہ وسلم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارکہ ظاہر ہوئی وغشیتنی من قوتی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح نے اوپر سے مجھے اپنے قابو میں لے لیے تو یہ ہے لمبا موضوع انشاءاللہ آئندہ اس پہ بات کریں